अपने साथियों को बिठाने की फिक्र में लगे हैं। आ जाओ भाई, मिल मिल कर बैठो, अल्लाह दिलों को मिलाएंगे। आलमी फिक्रों को लेकर बैठे, इसलिए कि आलमी काम है। अल्लाह पाक ने जो हमें काम दिया है ये आलमी काम है। आलमी फिक्रों की नस्बत से अल्लाह पाक ने हम सबको यहाँ पे जोड़ा है, और आज इंसान आलमी फिक्रों को लेकर जब बैठता है तो पूरे आलम के अंदर जितने खैर वजूद में आता है दोस्तों, ये सारा सवाब हमारे आमाल नामा के अंदर पहुँचता है। अल्लाह हमें इसका यकीन नसीब फरमाए।
الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين فلا عدوان إلا على الظالمين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وقال تعالى ولذكر الله أكبر صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين قابل احترام ديني بھائیو دوستو بزرگو اللہ رب العزت جل جلاله ومن والہو نے محض اپنے لطف و احسان سے ہم تمام کو ایمان والا بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی نعمت سے ہمیں سرفراز فرمایا ہے۔ ایمان اللہ تعالیٰ کے خزانے کی سب سے قیمتی دولت ہے، اور ایمان کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کو پہچاننا، اللہ کی معرفت کہ اللہ ہے کون۔ تو پہچان جس کو ہماری گجراتی زبان میں اوڑکھان کہتے ہیں، جیسے ہمارے ساتھی ظہر کے بعد کہہ رہے تھے، بڑا اچھا جملہ کہا کہ اوڑکھان تو بڑی کھان ہے، کہ اوڑکھان کی بنیاد پر، پہچان کی بنیاد پر، تعلقات کی بنیاد پر بڑے بڑے کام نکل آتے ہیں۔ جب بندوں کی پہچان کی بنیاد پر بڑے بڑے کام نکل آتے ہیں تو جب بندہ اپنے خالق و مالک کو پہچان لے تو اس سے سارے کام کروا سکتا ہے۔ ہم نے بھی اپنے خالق و مالک کو پہچانا نہیں ہے، حالانکہ ہماری ذمہ داری تو یہ ہے کہ خود بھی پہچانیں اور دنیا کے بسنے والے ہر ایک انسان کو اللہ کی پہچان کراویں۔ لیکن اللہ معاف فرماوے، ابھی میرے خالق و مالک کی طاقت کو میں نے نہیں پہچانا کہ وہ اللہ کس خزانے کا مالک ہے، کس طاقت کا مالک ہے، کس قدرت کا مالک ہے۔ جس اللہ پر ہم ایمان لائے ہیں وہ اللہ ہے کون، وہ کیسا رب ہے، وہ کیسا خالق ہے، وہ کیسا مالک ہے، وہ کیسا پیدا کرنے والا ہے، وہ کیسا پالنے والا ہے۔ اس کی طاقتوں کو اللہ معاف فرماوے. ہم نے نہیں پہچانا, ہم نے دنیا کی ہر ایک چیز کو پہچانا ہے لیکن اپنے پیدا کرنے والے خالق و مالک کی قدر و قیمت کو نہیں پہچانا ہے. حالانکہ اسی پہچان کے لیے ہم دنیا میں بھیجے گئے ہیں. اور جب بندہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے, تو جس کی پہچان ہو جاتی ہے, جس کو آدمی جان لیتا ہے, جس کی طاقت کو سمجھ لیتا ہے, اس کے سامنے جھک جاتا ہے. جب اللہ کی طاقت کو بندہ پہچانے گا تو پھر اللہ کے احکام کے سامنے جھک جائے گا, پھر زندگی ویسی گزارے گا جیسے اللہ چاہتے ہیں. شروع میں جو آیت تلاوت کی اس میں اللہ رب العزت نے یہ عنوان ارشاد فرمایا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمام انسانوں کے لیے, تم تمام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آئیڈیل ہے, نمونہ ہے. کہ زندگی ویسی گزارنی ہے جیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری ہے اور گزارنے کو سکھائی ہے. اسی میں کامیابی ہے میری بھی, آپ کی بھی, اور دنیا میں بسنے والے ہر ایک انسان کی. میرے آپ کے اجتماعی انفرادی تمام مسائل کا حل اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی میں رکھا ہے. جس کسی کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے میچ ہو جائے گی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مثل ہو جائے گی, اللہ کا وعدہ ہے ہم دنیا کے اندر بھی اس کو حیات طیبہ عطا فرمائیں گے اور آخرت میں اس کے اعمال سے بدرجہ بہتر بدلہ عطا فرمائیں گے. سب سے پہلا وعدہ تو اللہ کا, فلنحیینہ حیات طیبہ, دنیا میں حیات طیبہ کا ہے کہ دنیا میں اللہ رب العزت چین سکون اطمینان والی زندگی عطا فرمائیں گے. کس بنیاد پر؟ ایمان اور اعمال صالحہ کی بنیاد پر. من عمل صالحا منکم من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ, کہ تم میں سے جو بھی ایمان کی حالت میں اعمال صالحہ کرے گا ہم اس کو حیات طیبہ عطا فرمائیں گے. اور پاکیزہ زندگی, حیات طیبہ, بہترین سکون چین والی زندگی کے دینے کے لیے اللہ رب العزت اسباب کا محتاج نہیں ہے. وہ چاہے سارے نقشوں اور اسباب میں رہتے ہوئے زندگی کو تنگ کر کے بتا دے, اور وہ چاہے تو بغیر کسی اسباب کے ہوتے ہوئے خوشگوار زندگی عطا فرما دے. میرے آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کر دیکھیں, دو دو مہینے گزر جاتے تھے, تین تین نئے چاند گزر جاتے تھے, آقا کے گھروں میں سے کسی گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. صحابی حاضر خدمت ہوئے اور کرتے کا دامن چادر اٹھا کے بتائی, یا نبی اللہ بھوک ہے, بھوک کی وجہ سے کمر سیدھی نہیں رہتی, پیٹ پہ پتھر بندھے بنا ہوا ہے. حضور نے اپنی چادر مبارک ہٹا کے دکھائی, بھائی یہاں تو دو بندھے ہوئے ہیں, دو دو پتھر بندھے ہوئے ہیں. اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے, جس رات میری زندگی کا چراغ گل ہونے والا تھا, میرے گھر کے دیے میں چراغ نہیں تھا, میرے گھر کے چراغ میں تیل نہیں تھا کہ دیا جلاؤں, لوگوں کا ہجوم ہونے لگا, لوگ بڑھنے لگے, ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے, پڑوسن کے یہاں سے ادھار تیل لے کے آئے اور دیا جلایا. کہ جس رات آقا کا وصال ہوا ہے کہ گھر میں دیا جلانے کے لیے تیل نہیں ہے, لیکن پوری دنیا مل کر ایک نمونہ ایسا پیش نہیں کر سکتی جس کی زندگی میرے آقا سے بہتر ہو. حیات طیبہ ہے بغیر اسباب کے. ایک اللہ والے یوں فرماتے ہیں, اگر دنیا کے سلاطین کو, دنیا کے بادشاہوں کو پتہ چل جائے کہ ہمارے دلوں میں کیا سکون ہے, کیا چین ہے, اللہ رب العزت نے کتنا سکون ہم کو بخشا ہے, تو یہ ہم پر فوجیں لے کر حملہ کر دے اس سکون کو چھیننے کے لیے. یہ تو اللہ کا نام لینے میں, اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے میں کیا سکون ہے اس کو ہم جانتے نہیں ہیں. آج پوری دنیا جو ہے وہ سکون کی تلاش میں ہے. آج دنیا میں راحت کے سارے اسباب موجود ہیں لیکن دلوں میں سکون نہیں ہے. آج دنیا ماری ماری پھر رہی ہے, لوگ سکون کی تلاش میں کوئی سمندر کنارے پڑا ہے, کوئی جنگلوں میں گھوم رہا ہے, کوئی پہاڑوں پہ گھوم رہا ہے کہ کہیں سکون مل جاوے. میرے دوستو, سکون اللہ رب العزت نے اپنے ذکر میں رکھا ہے, اپنے دھیان میں رکھا ہے, اپنی یاد میں رکھا ہے. اور اس کو اللہ نے تاکید سے فرمایا ہے, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو چین ملتا ہے. یہ تو علماء کرام جانتے ہیں، عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ اللہ نے اس جملے کو کتنی تاکید سے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کے ذکر ہی میں سکون ہے، اطمینان ہے، اس کے علاوہ کہیں نہیں ہے. اور ذکر سے دوری پر اللہ کی دھمکی بھی ہے، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنكا، جو ہمارے ذکر سے اعراض کرے گا ہم اس کی زندگی تنگ کر دیں گے. اور زندگیاں تنگ ہے آج، سارے اسباب ہونے کے باوجود آج سے 50 سال پہلے عیش و آرام کے وہ اسباب نہیں تھے جو آج موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی زندگیوں میں چین سکون نہیں ہے. بھائی بھائی کا دشمن ہے، آپس میں خانہ جنگیاں ہیں، گھر گھر کے جھگڑے ہیں، یہ سب دین کے نہ ہونے کی وجہ سے ہے. ورنہ جب دین زندگیوں میں آتا ہے لوگ بھوکے اور پیاسے جان دے دیتے ہیں، اپنے بھائی سے پہلے پانی پینا گوارا نہیں کرتے. کہ حضور کی محنت سے زندگی میں دین آیا تھا تو یہ عالم تھا، مر رہے ہیں، زخمی پڑے ہوئے ہیں، پانی لے کر پہنچ رہے ہیں، پڑوس والا زخمی کرا رہا ہے تو اشارہ کر دیا پہلے اس کو پلاؤ. ایک جنگ کے موقع پر 3 صحابہ نے، اور تاریخ میں ہے، ایک اور جنگ کے موقع پر 72 صحابہ نے پیاسے جان دے دی. حالانکہ ذرا سوچیں ہم کہ ایسی جاں کلی کے عالم میں اور ایسی جو ہے زخمی ہونے کی عالم میں کیا پتا کہ پڑوس میں کون پڑا ہوا ہے. ارے ایمان والا بھی ہے کہ نہیں ہے وہ بھی پتا نہیں ہے، بس کسی کی آہ سنی، پہلے پانی نہیں پیا، اس کی طرف پہلے بھیج دیا، پیاسے جان دے دی، کا یہ حال تھا. اجنبی مسافر کے لیے اپنے گھر کا دیا بجھا دیا اور اپنے بچوں کو بیلا پھسلا کر سلا دیا، تھوڑا بچوں کے لیے رکھا ہوا کھانا اجنبی مسافر کو کھلا دیا، کا یہ زندگی تھی چین سکون والی. کا ان کے اشار پر، ان کے اکرام پر اللہ کی طرف سے آیتیں اترا کرتی تھی. بھوکے پیاسے روزے رکھا کرتے تھے. حضرت شیخ نے واقعات لکھے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ کے گھر کے، کہ حسن حسین بیمار ہے اور منت مانی گئی بچے درست ہو جائیں گے، تندرست ہو جائیں گے تو روزے رکھیں گے. اب روزے رکھنے کے لیے کچھ تھا تو نہیں. آج تو ہمارا مہینے ڈیڑھ مہینے سے پہلے رمضان کا انتظام ہو جاتا ہے کہ بھائی رمضان آ رہے ہیں، کسٹر نے پھنی نے پھالو دے، سارے سارے جو ہے گھر میں بھر لیے جاوے، کم بچے تندرست ہو گئے، روزے رکھنے ہیں، کیا کریں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی کے پاس گئے، کہا کچھ اون دے دو، اللہ کے نبی کی بیٹی فاطمہ اس کا دھاگا بنا دے گی، اس کا جو ہے اون کو کاٹ دے گی، اس کو صاف کر دے گی اور اس کے بدلے میں کچھ آٹا مل جائے گا. لے کے آئے، روٹی تیار کی اپنی، حضرت علی کی، بچوں کی، خادم کی، 5 روٹی لے کر افطار کے لیے بیٹھے. پہلے دن یتیم نے آواز دی، دوسرے دن قیدی نے آواز دی، تیسرے دن مسکین نے آواز دی، 3 دن کا روزہ بغیر افطار کے، کھانا ہوتے ہوئے. کہ یہ عالم تھا صحابہ کی زندگی کا، لیکن چین سکون کتنا تھا. کہ زندگیوں میں چین سکون اسباب کی بنیاد پر نہیں آتا، زندگیوں میں چین سکون اللہ رب العزت اپنے احکام کی بنیاد پر عطا فرماتے ہیں اور ذکر کی بنیاد پر عطا فرماتے ہیں. اور یہ جو احکام اللہ رب العزت نے دیے ہیں اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ذکر، اللہ کی یاد. سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے حکم فرمایا، واقم الصلاۃ لذکری، اے موسیٰ میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. اللہ معاف فرماوے، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، 4 رکعت میں سب یاد آتا، اللہ یاد نہیں آتا. کا جو نماز عین اللہ کی یاد کے لیے تھی، اللہ کے ذکر کے لیے تھی، اس نماز میں بھی دنیا بھری ہوئی ہے، اس لیے کہ ذکر کی عادت نہیں. اس کے لیے یہ تسبیحات کی بار بار تاکید کی جاتی ہے کہ تسبیحات کی پابندی کریں، اللہ کے ذکر کی پابندی کریں. اللہ نے خود تاکید فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرو. زیادہ سے زیادہ، زیادہ کسے کہتے ہیں؟ علماء نے کثرت کی حد بتائی ہے کہ 300 مرتبہ ہو تو کثرت کہلاتی ہے. جو چیز 300 مرتبہ دن میں کی جاوے وہ زیادہ، اور پھر 300 سے زیادہ. کم سے کم جو حد ہے کثرت کی وہ 300 کی ہے، کم سے کم دن میں 300 مرتبہ اللہ کا نام لیا جاوے دھیان کے ساتھ. کیا ہم لیتے ہیں؟ جب اپنی زندگی کا جائزہ لیں ذکر کا کیا حال ہے. حالانکہ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے ذکر سے محبت اللہ کی محبت کی علامت ہے، اللہ کے ذکر سے بغض اللہ سے بغض اور اللہ کی دوری کی علامت. بندہ ذکر کرتے کرتے اللہ تک پہنچتا ہے، اللہ کو پہچانتا ہے، اور حدیث قدسی میں تو یوں ہے کہ نوافل کے ذریعے، عبادت کے ذریعے بندہ میرے قریب ہوتا ہے، حتیٰ کہ میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنے. یعنی ہاتھ کا پکڑنا، پاؤں کا چلنا، کانوں کا سننا، آنکھوں کا دیکھنا، زبان کا بولنا، سب آقا کی، اللہ کی مرضی کے تابع ہو جاتا ہے. اے اللہ معاف فرماوے، ذکر میں بہت غفلت ہے، ذکر کے معاملے میں بہت زیادہ غفلت ہے. میری بھی آپ کی بھی، ہم سب ایک کشتی کا سوار ہے، ذکر کا اہتمام کریں. اللہ رب العزت ہمیں کثرت سے ذکر کی توفیق عطا فرماوے. منافقین کے بارے میں قرآن نے یہ نہیں کہا کہ منافقین ذکر نہیں کرتے تھے، منافقین کے بارے میں قرآن نے یہ کہا وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں. آیا ہم اپنے ایمان پر مطمئن ہیں؟ ہم ایمان والے ہیں اور ذرے کے برابر ایمان کو بچا کر لے کے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ایسی ایسی جنت عطا فرمائیں گے، بے شک عطا فرمائیں گے، لیکن وہ ایمان کا ذرہ کون سا ہے ہمارے پاس؟ منافقین کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وہ تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں. اب ذرا اپنی زندگی کا جائزہ لے جو ذکر کرتے ہی نہیں ہیں، کہ زندگی کے کون سے پہلو میں ہم کو اللہ یاد آتا ہے؟ دن میں کتنی مرتبہ قبلہ رخ ہو کر کتنی دیر میں نے اپنے مولا کو یاد کیا، کتنی دیر میں نے اپنے اللہ کو یاد کیا؟ ذکر کے بارے میں دوستوں بہت غفلت ہے. اس لیے صبح شام جو ہے، فجر کے بعد کا اور عصر کے بعد کا وقت جو ہے، یہ خاص ذکر کا ہے. اسی لیے تو ذرا غور کریں، ان دونوں نمازوں کے بعد سنت بھی نہیں رکھی گئی ہے. باقی ساری نمازوں کے بعد سنت نمازیں ہیں، فجر کے بعد اور عصر کے بعد سنت نمازیں بھی نہیں رکھی گئی ہیں، کا نماز بھی نہیں، صرف ذکر، اللہ کی یاد. اللہ نے کہا ہے وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح اور شام اللہ کی پاکی بیان کرو. تو خیر، پہلی آیت میں عرض کر رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، بہترین اسوہ ہے ہم تمام کے لیے. آگے اللہ رب العزت نے فرمایا تمام انسانوں کے لیے تو اسوہ ہے، نمونہ ہے، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، خاص طور پر اس کے لیے جو اللہ کا یقین رکھتا ہو، آخرت کے دن کا یقین رکھتا ہو. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی کون گزارے گا؟ جس کو اللہ کا یقین ہوگا، جس کو آخرت کا یقین ہوگا، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرے گا. جو سرے سے مرنے کے بعد کی زندگی کوئی نہیں جانتا، جس کا یقین ہی یہ ہے کہ انہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، بس یہ دنیا کی زندگی ہے، کھا پی کے ختم کر دیں گے، دوبارہ پیدا ہونا نہیں ہے اور دوبارہ کوئی حساب کتاب دینا نہیں ہے، وہ کیوں اللہ پر ایمان لائے گا اور وہ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرے گا؟ اتباع تو وہ کرے گا جس کو مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین ہوگا. ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، ہم بچپن سے پڑھتے آئے ہیں والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد کی دوبارہ زندہ ہونے پر ہمارا جو ہے ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ مریں گے تو ختم نہیں ہو جائیں گے، مرنے کے بعد حقیقی زندگی شروع ہوگی، وہ ایسی زندگی شروع ہوگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی. تو خیر، اللہ رب العزت نے آگے ارشاد فرمایا لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ کا یقین رکھتا ہو، جو آخرت کے دین کا یقین رکھتا ہو، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے. اور آگے ارشاد فرمایا وذکر اللہ کثیرا، اللہ کا یقین پیدا کرنے کے لیے، آخرت کا استحضار پیدا کرنے کے لیے، کہ اللہ کا یقین دل میں مضبوط کرنے کے لیے کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہوں، کثرت سے اللہ کا ذکر کریں. زیادہ سے زیادہ، جیسا میں نے عرض کیا 300 مرتبہ. بھائی اسی لیے تو صبح شام کی تسبیحات بتائی جاتی ہے کہ صبح جو ہے 3 تسبیح اور شام 3 تسبیح، تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کے ساتھ جو ہے استغفار. اور استغفار کی تو میرے دوستوں بہت زیادہ اہتمام کریں، آج کے زمانے میں استغفار کی بہت ضرورت ہے. یہ دنیا میں جو فساد ہیں اور دنیا میں جو خونہ مرگی ہے، حق تلفی ہیں، آپس کے انتشار ہیں اور کیسے کیسے حالات ہیں ہم سب دیکھ رہے ہیں، یہ سب ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا باری تعالیٰ آپ کی ناراضگی کی علامت کیا ہے؟ آپ جب کسی قوم سے ناراض ہوتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ کہ موسیٰ جب میں کسی قوم سے ناراض ہوتا ہوں حکومت ظالموں کو دے دیتا ہوں اور مال کنجوسوں کو دے دیتا ہوں. یہ اللہ کی ناراضگی کی نشانی ہے. ہم نے اپنی بدعملیوں سے اپنے آقا کو اللہ کو اپنے اللہ کو بہت ناراض کیا ہے. اس کے لیے میرے دوستو استغفار کی کثرت کریں, کثرت سے استغفار اپنی طرف سے بھی اور امت کی طرف سے بھی. اور یہ استغفار ایک ایسا ذریعہ ہے, اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا نعم البدل امت کو عطا فرمایا ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ دنیا میں موجود رہیں گے, زمین کے اوپر جلوہ افروز رہیں گے, لوگوں کے درمیان میں حیات رہیں گے, اللہ امت پر عذاب نازل نہیں کرے گا. یہ اللہ کا وعدہ تھا حضور کی حیات میں. مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. آپ کے لوگوں کے درمیان میں رہتے ہوئے میں لوگوں کو عذاب نہیں دوں گا. پھر آگے اللہ نے فرمایا آپ کے وصال کے بعد وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. جب تک بندے استغفار کرتے رہیں گے میں ان کو عذاب نہیں دوں گا. اور میرے دوستو طرح طرح کے عذاب ہیں, کہیں انفرادی ہے تو کہیں کہیں اجتماعی ہیں, کہیں آسمانی مصیبتیں ہیں تو کہیں زمینی بلائیں ہیں. یہ سب ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے. کسی کو دوش دینے کی ضرورت نہیں ہے. کسی نے کچھ نہیں کیا, کوئی کر بھی کچھ نہیں سکتا. اللہ کے چاہے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا. جب تک اللہ کا حکم نہ ہو, جب تک اللہ کا ارادہ نہ ہو, وہاں تک کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یہ تو اللہ نے ہم بھٹکے ہوئے کو راہ راست پر لانے کے لیے کتے چھوڑ رکھے ہیں تاکہ امت دوبارہ اللہ کی طرف آ جائے. اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے دنیا میں ہم چھوٹے چھوٹے عذاب چکھائیں گے تاکہ بندے لوٹ کے ہماری طرف آ جائے. جہاں بارش کی ضرورت ہو بارش کا نہ ہونا, بغیر ضرورت کے ضرورت سے زائد بارش کا ہو جانا, اور اسی طریقے فصلوں کا برباد ہو جانا, مہنگائیوں کا بڑھ جانا, یہ سارے جو ہے عذاب ہیں. اور سب سے بڑا عذاب میرے دوستو آج کے زمانے میں مشغولی اور ٹینشن, مشغولی اور ٹینشن. جس کو دیکھو مشغول, بچے سے لے کے بوڑھے تک ہر ایک مشغول, فراغت کسی کے پاس نہیں. اور اتنی مشغولی کے باوجود ٹینشن کم نہیں ہوئے ہیں, ٹینشن بڑھتے ہی آ رہے ہیں. اور ذکر سے غفلت کی اور ذکر سے دوری کی وجہ سے دل ہولے ہوئے ہیں, دل اتنے کمزور ہوئے ہیں کہ ذرا سی بات کا ٹینشن لے کر آدمی موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے. کہ ذرا سا ٹینشن ہوا, ذرا سی بات ہوئی کا ہیڈک آ گیا, کہ دل کمزور ہے. دل کو جو اس کی غذا ملنی چاہیے, اللہ کا ذکر ملنا چاہیے, وہ دل کو نہیں ملا ہے. تو میرے دوستو کثرت سے ذکر کی ضرورت ہے. اور ذکر میں صبح شام کی تسبیحات ہیں, تیسرا کلمہ جیسے عرض کیا استغفار. اور استغفار کے تو میرے دوستو بے شمار فضائل ہیں. ایک حدیث سنا دوں, آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب. جو استغفار کو لازم پکڑتا ہے, کثرت سے استغفار کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے راستہ نکالتے ہیں, ہر ٹینشن سے اسے آزاد فرماتے ہیں, ہر ٹینشن کو اس سے دور فرماتے ہیں, اور ایسی جگہ سے روزی دیتے ہیں کہ اس کا گمان نہیں ہوتا. آج یہ تینوں پریشانیاں ہمارے لیے ہیں, تنگیاں بھی ہیں, ٹینشن بھی ہے, روزی کا مسئلہ بھی ہے. پورے اقوام عالم کے لیے تین مسئلے ہیں, اور تینوں مسئلوں کا حل میرے دوستو استغفار میں. تو اپنے لیے بھی استغفار کریں, امت کے لیے بھی استغفار کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے احسانات ہیں ہم پر, ان احسانات کا بدلہ پوری امت مل کے بھی چکا نہیں سکتی. اس کے لیے درود پاک کا اہتمام کریں, حضور کی قربانیوں کو سامنے رکھتے ہوئے محبت اور عقیدت سے معمور ہو کر اور مکمل متوجہ ہو کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر صبح شام درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام کم سے کم درود پاک پڑھیں. اور یہ سارا ذکر میرے دوستوں اہتمام سے چلتے پھرتے ذکر کرنا ہے. مومن کی حالت قرآن نے بیان کی ہے, الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا, جو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. لیکن میرے دوستوں ہمارا تجربہ ہے اور ہم روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں, چلتے پھرتے ناشتے تو ہوتے ہیں, چلتے پھرتے کھانے نہیں ہوتے ہیں. چلتے پھرتے ناشتے ہو جاتے ہیں, کچھ پھانکنے کی چیزیں چلتے پھرتے پھانک لی لیکن اس سے پیٹ نہیں بھرا کرتے. چلتے پھرتے ذکر ہو جاتا ہے, لیکن جو روح کو غذا ملنی چاہیے, اللہ کا استحضار اور اللہ کے ساتھ بندے کا جو تعلق ہونا چاہیے, ذکر سے بندے کا ایک تعلق ہوتا ہے. جو بندہ بار بار اللہ کا ذکر کرتا ہے, جب کوئی مصیبت آتی ہے وہ اللہ کو پکارتا ہے, فرشتے سفارش کرتے ہیں, باری تعالیٰ مانوس آواز ہے. تو جیسے کسی کے یہاں کوئی کام لے کر جاوے, لوگ جان پہچان کی بنیاد پر کہتے ہیں اپنا آدمی ہے, اس کا کام ہو جانا چاہیے. جب ذکر کرنے والا مصیبت کے وقت اللہ کو پکارتا ہے, فرشتے کہتے ہیں اے اللہ مانوس آواز ہے, اس کی دعا قبول کر لی جاوے. بندہ حالت اچھی حالت میں اللہ کو نہیں پکارتا, ذکر نہیں کرتا, مصیبت آنے پر پکارتا ہے تو فرشتے بھی کہتے ہیں کوئی اجنبی آواز, یہ نئی آواز. میرے دوستو, کثرت سے ذکر کریں, خاص طور پر فجر کے بعد. عام مطلب اللہ معاف فرماوے, فجر کے بعد سونے کا معمول بن چکا ہے اور ایسا ماحول ہے کہ نماز پڑھنے والے بھی نماز پڑھ کے فجر کے بعد سو جاتے ہیں. حالانکہ جیسے ہمارے علاقے میں مشہور ہے کہ غروب کے وقت سونا مکروہ ہے, تو لوگ اہتمام کرتے ہیں. بچپن سے دیکھتا ہے ہم, بیماروں کو بھی اٹھا کے بٹھا دیا جاتا ہے کہ مغرب کا وقت ہے, اس وقت سونا نہیں چاہیے. جیسے غروب کے وقت سونا نہیں چاہیے, ویسے طلوع آفتاب کے وقت بھی سونا مکروہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتیں ارشاد فرمائی طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت سونے والوں کے لیے, کہ سب سے پہلے ان کی زندگی سے برکت اٹھا لی جاتی ہے, صحت کی برکت, طرح طرح کی بیماریاں پھر لگ جاتی ہیں. دوسری بات ارشاد فرمائی کہ روزی سے برکت اٹھا لی جاتی ہے, طلوع آفتاب کے وقت سونا, غروب آفتاب کے وقت سونا. اور تیسری چیز, اس کا اثر حافظے پر پڑتا ہے, یادداشت کمزور ہو جاتی ہے. یہ تین چیزیں خاص طور پر طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت سونے کی نحوست ہیں جو حدیث میں ہیں. تو اس کے لیے فجر بعد بھی سونے سے جو ہے بچائے. پہلے ایک ماحول تھا, لوگ مسجد میں اشراق تک بیٹھتے تھے, حالانکہ کتنی بڑی فضیلت ہے. تو فجر کی نماز پڑھی ہے, فجر کی نماز پڑھتے پڑھتے نماز ختم ہونے کے بعد تقریباً 20-25 منٹ اشراق تک رہتی ہے. اس 20-25 منٹ اللہ کی یاد میں, ذکر میں گزارنا اور اشراق پڑھنا, کیسے کیسے فضائل حدیث میں آئے ہیں. ہم تعلیم کے حلقوں میں سنتے رہتے ہیں کہ عرب غلام آزاد کرنے کے برابر 4 عرب غلام, اور پتہ نہیں حج مقبول کا, عمرہ کا ثواب, کا بہت ساری روایتیں ہیں کہ یہ سارا ثواب ملتا ہے. تو اس کے لیے فجر کے بعد ذکر کا اہتمام کریں, تلاوت کا خاص طور پر اہتمام کریں. قرآن کی تلاوت کا معمول ہمارے زندگیوں سے نکلتے جا رہا ہے, حالانکہ افضل الذکر تلاوت القرآن کہا تھا. قرآن کی تلاوت تو افضل ذکر ہے. کم سے کم درجے میں 3 پاؤ یعنی پونا پارا کم سے کم آدمی روزانہ پڑھ لے ہوئے تو 40 دن میں قرآن مکمل ہو جاوے. حالانکہ 40 دن میں ختم کرنے والوں کو بھی حضور نے یہ فرمایا, اس نے بہت دیر کر دی. تو مہینے میں نہیں کر سکتے, 40 دن میں قرآن کم سے کم ختم کریں. قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں, اس کے علاوہ مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں. میرے دوستو, ہمارا دین بہت آسان ہے, بہت آسان ہے. صرف 5 وقت مسجد میں آ کر عبادت کرنا یہی دین نہیں ہے, ہماری زندگی کا ہر عمل دین ہے, بشرطے کے دین کے طریقے پر ہو, اللہ کے حکم پر ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو. اور ہر عمل کی ہم کو دعا سکھائی گئی ہے, ہر عمل کی دعا, کھانے سے پہلے کی دعا, کھانے کے بعد کی دعا, پانی پینے کی دعا, پانی پینے کے بعد کی دعا, بیت الخلاء میں جانے کی, بیت الخلاء سے نکلنے کی, گھر میں داخل ہونے کی, گھر سے نکلنے کی, کپڑا پہننے کی, کپڑا نکالنے کی, آسان آسان سی دعائیں ہیں. اور ان دعاؤں کے اوپر کئی فضیلتیں اور فائدے ہمارے ہی لیے ہیں. جیسے مثال کے طور پر حدیث پاک میں ہے, جو بندہ بسم اللہ پڑھ کر کرتا نکالتا ہے, صرف اتنی سی دعا ہے, پوری بھی نہیں, بسم اللہ, جو بندہ بسم اللہ پڑھ کر کرتا نکالتا ہے, اس کپڑے میں کیے ہوئے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں. اب کیا مشکل ہے, دین تو بڑا آسان ہے. اس کے لیے مسنون موقع محل کی مسنون دعاؤں کا ہم اہتمام کریں, ان دعاؤں کو سیکھیں اور ان دعاؤں کا اہتمام کریں. ہر وقت کی دعا ہم کو جو ہے ہر وقت اللہ کے ذکر میں رکھتی ہے, سونے کی دعا, اٹھنے کی دعا, ان ذکر و اذکار کا اہتمام کریں, کلام پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں, اور جیسی تسبیحات بتائی درود پاک کی, استغفار کی اور تیسرے کلمے کی, ان تسبیحات کا خوب قبلہ رخ ہو کر باوضو بیٹھ کر یکسو ہو اتن تنہائی میں, پھر اس ذکر کے ذریعے بندے کا کانٹیکٹ اور تعلق اللہ کے ساتھ جڑتا ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ اورکھان بڑی کھان ہے, جب اللہ سے تعلق پیدا ہو جاتا ہے, اللہ کی معرفت پیدا ہو جاتی ہے, تو پھر حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ذکر کرنے والا اور نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردے کی سی ہے. تو ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردے کی طرح ہے. اس کے مطالب میں حضرت شیخ نے بھی لکھا ہے کہ ذکر کرنے والا زندہ ہے, یعنی جیسے زندے کو کوئی ستائے تو اس سے بدلہ لیا جاتا ہے, مردے کو کوئی ستائے تو اس سے کیا بدلہ لیا جاوے. تو ایسے ذکر کرنے والا زندہ ہے, جب ذاکرین کو کوئی ستاتا ہے تو پھر ان کا رب ان سے بدلہ لیتا ہے. کتابوں میں واقعہ لکھا ہے, ایک آدمی جو ہے جا رہا تھا اپنی بیوی کے ساتھ, نئی نئی شادی ہوئی تھی, ایک اللہ والے وہاں سے گزر رہے تھے, کوئی تکلیف پہنچ گئی اس کی بیوی کے اوپر, کوئی تکلیف پہنچ گئی اس کو, کچھ اڑ گیا, کچھ لگ گیا. تو نوجوان تھا, نئی نئی شادی ہوئی تھی, جوش میں تھا, تو اٹھا کر وہ اللہ والے کو تھپڑ مار دیا. جوانی کے جوش میں تھپڑ مار دیا, اللہ والے کہتے کچھ نہیں ہے, لیکن جب آہ نکل جاتی ہے تو سیدھی عرش تک پہنچ جاتی ہے. تھوڑی دیر آگے چلا تھا کہ دھڑم سے گرا. اب وہ بیوی نے, اس کے ساتھ چلنے والی عورت نے شور مچایا کہ اس نے کچھ کر دیا, اس نے کچھ کر دیا, یہ فقیر نے کچھ کر دیا. لوگ جمع ہوئے, بھائی کیا ہوا, کیا کر دیا, کچھ دم وم کر دیا ہو یا کچھ بد دعا دے دی ہو تو واپس لے لو. کہا بھائی میں نے تو کچھ نہیں کیا. کہا پھر یہ کیسے گرا, ابھی یہ کیسے گرا, بے ہوش کیسے ہو گیا. کہا اس کے یار نے مجھے مارا, میں یہ یار نے اس کو مارا. جب اس کے یار پہ مجھ سے تکلیف پہنچی, اس کو غصہ آیا تو اس نے مجھے مارا, جب مجھے تکلیف پہنچی تو میرے یار کو غصہ آیا, اس نے اس کو مارا. آج ہم نے سب کو اپنا بنایا ہے, رب کو اپنا بھی بنایا ہے, اسی لیے دنیا میں مارے مارے پھر رہے ہیں. اس رب کو اپنا بنانے کی ضرورت ہے, اور اس کو اپنا بنانے کے لیے میرے دوستو ذکر کی ضرورت ہے, اور ذکر کی عادت ڈالنے کے لیے, ان مسنون دعاؤں کو سیکھنے کے لیے, تلاوت کی عادت ڈالنے کے لیے, اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے بار بار کہا جاتا ہے. یہ محنت اس لیے ہے کہ یہ ساری چیزیں ہماری زندگی میں آ گئی. یہ بار بار اجتماع جو کیے جاتے ہیں, صرف مجمع اکٹھا کرنا, لوگوں کو جمع کرنا, یہ مقصود نہیں ہے. ہماری زندگی میں دین آوے, یہ جو باتیں کہی جاتی ہیں یہ باتیں ہماری زندگی میں آوے. جب حقیقت کے ساتھ ہماری زندگی میں آئے گی تو ہماری زندگی بھی بہترین بنے گی. اس کے لیے میرے دوستو یہ بار بار جمع کیا جاتا ہے. خیر تشکیل تو انشاءاللہ مغرب کے بعد کے مجمع میں ہوگی, مغرب کے بعد کی مجلس میں ہوگی. تو یہ ساری باتیں ہماری زندگی میں لانی ہیں, تسبیحات بھی لانی ہیں, تلاوت بھی لانی ہیں, موقع محل کی مسنون دعاؤں کا اہتمام بھی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عطا فرماوے. اور جیسے کہ ابھی عرض کیا کہ ہمیں تو ایسی شریعت دی ہے, ایسا دین دیا ہے جس کی ہر چیز عبادت ہے, ہر چیز عبادت ہے. ابھی ہمارے سامنے جو ہے نکاح ہوں گے, تقریباً چار نکاح ہیں, یہ نکاح بھی عبادت ہے, بہت بڑی عبادت ہے. لیکن آج ہم نے اس کو شوق بنا لیا ہے, اس کو تہوار بنا لیا ہے, اس کو فنکشن بنا لیا ہے. اللہ ہم کو اس کو عبادت سمجھ کر کرنے کی توفیق عطا فرماوے. صحابی جلیل فقیہ الامت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, اگر مجھے پتا چلے میری زندگی کا آخری دن ہے, آج میری زندگی کا آخری دن ہے, تو میں سب سے پہلے نکاح کی فکر کروں گا, سب سے پہلے میں نکاح کروں گا. کہ نکاح اتنی بڑی عبادت ہے, اس لیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے نکاح کر لیا اس نے آدھے ایمان کو محفوظ کر لیا, باقی آدھے کی فکر کر لے. کہ شادی اور نکاح یہ بھی عبادت ہے, کہ آدھے ایمان کی اس سے حفاظت ہو جاتی ہے. بھائی آدمی گناہ دو وجہ سے کرتا ہے, ایک پیٹ پالنے کی وجہ سے, ایک اس کے نتیجے میں شرمگاہ کی وجہ سے. نکاح کا مقصد جو ہے وہ شرمگاہ کی حفاظت ہے, آدھا ایمان محفوظ ہو گیا, اب باقی آدھا کا حلال کمائی کے ذریعے حاصل کر لے. کہ یہ آدھے ایمان کی تکمیل ہے, تو اس نکاح کو ہم عبادت بناوے. ابھی ہمارے سامنے نکاح ہوں گے, نکاح کی مجلس میں شرکت بھی سنت ہے, نکاح کرنا سنت ہے, نکاح کی مجلس میں شرکت بھی سنت ہے. ہمارے علاقے میں عام رواج ہے شادی میں 1000 آدمی اور نکاح کی مجلس میں 100 بھی نہیں, یہ عام رواج ہے. نکاح کی مجلس میں دیکھو تو دولہا اس کے دو چار دوستوں کچھ لوگ آ گئے, کہ نکاح کی مجلس ہو گئی. اور شادی کے دسترخوان پر دیکھو تو 1000 کی دعوت ہے اور 1500 کی دعوت ہے. نکاح میں شرکت سنت ہے میرے دوستوں, نکاح سنت ہے, نکاح میں شرکت کرے. یہ سارا مجمع جو ہے نکاح میں بیٹھا رہے, ابھی نکاح ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, بلکہ تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے, ان نکاحوں میں شرکت کرے, نکاح والے آگے آ جائے. چار نام ہیں, عرفان محبوب شیخ, ان کے وکیل ہیں انور یوسف شیخ, ابراہیم غلام ٹیلر، ان کے وکیل حاجی غلام ابراہیم خلیفہ، محسن شبیر شیخ، جاوید اقبال ملا، ان کے وکیل ہے عمران بھائی عمر بھائی خلیفہ، سب وکیلوں نے اجازت لے لی ہے، سب برادر بھی نکال دیں، الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي. وقال: ومن رغب عن سنتي فليس مني. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. جناب انور یوسف شیخ، آپ نے اپنی وکالت سے انیسہ بنت انور شیخ کی ذات کو 7786 روپے نقد مہر کے عوض عرفان محبوب شیخ کے نکاح میں دیا. جناب عرفان محبوب شیخ، جناب انور یوسف شیخ نے اپنی موکلہ انیسہ بنت انور شیخ کو 7786 روپے نقد مہر کے عوض آپ کے نکاح میں دیا، آپ نے قبول کیا. حاجی غلام ابراہیم خلیفہ، آپ نے اپنی موکلہ سمیرہ بنت یاسین خلیفہ کی ذات کو 7000 روپے روکڑے مہر کے عوض جناب ابراہیم غلام ٹیلر کے نکاح میں دیا. جناب ابراہیم غلام ٹیلر، حاجی غلام ابراہیم خلیفہ نے سمیرہ یاسین خلیفہ کی ذات کو 7000 روپے نقد مہر کے عوض آپ کے نکاح میں دیا، آپ نے قبول کیا. جناب عمران بھائی عمر بھائی خلیفہ، آپ نے اپنی موکلہ آفرین بنت اسلم بھائی قریشی کی ذات کو 7000 روپے نقد مہر کے عوض جاوید اقبال ملا کے نکاح میں دیا. جناب جاوید اقبال ملا، عمران بھائی عمر بھائی خلیفہ نے اپنی موکلہ آفرین بنت اسلم بھائی قریشی کی ذات کو 7000 روپے نقد مہر کے عوض آپ کے نکاح میں دیا، آپ نے قبول کیا. بارک اللہ لکما و جمع بینکما بالخیر.
بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم الله أكبر كبيرا والحمد لله حمدا كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم إله العالمين بڑے گناہ گار ہیں بڑے سیاہ کار ہیں بڑے خطا کار ہیں بڑے گندے ہیں جیسے بھی ہے تیرے بندے ہیں ملک آج تک کی زندگی تجھ سے غفلت میں گزاری ہے تیری نافرمانی میں گزاری ہے اور پوری امت تجھ سے غفلت میں پڑی ہوئی ہے ہم غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس نصیب فرما امت کو تیری طرف لانے کی توفیق عطا فرما ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس نصیب فرما ہمارے جان مال کو ہماری صلاحیتوں کو تیرے دین کی محنت کے لیے قبول فرما مالک عشق اجتماع کو قبول فرما یہاں آنے والے کو قبول فرما خدمت کرنے والوں کو قبول فرما اچھی نظر سے دیکھنے والوں کو قبول فرما مالک اس مجلس میں بہت سارے نکاح ہوئے ہیں ان تمام جوڑوں میں برکت عطا فرما مودت و محبت نصیب فرما ان میں محبت عطا فرما آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کو جان کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما آپس کی ناچاکیوں سے حفاظت فرما ناسمجھیوں سے حفاظت فرما غلط فہمیوں سے حفاظت فرما آپس کے انتشار سے حفاظت فرما دونوں خاندانوں میں محبتوں کے پھیلنے کا ذریعہ بنا اور دیندار نسل کے وجود میں آنے کا ذریعہ فرما دیندار اور دین کی محنت کرنے والے دین کے داعی اور شہدائی دنیا میں وجود میں آئے اس کا ذریعہ بنا ملک ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین
بھائی قبلے کی طرف بیٹھ کر اپنے معمولات کو پورا کرے تین تسبیحات کو پورا کرے باتوں میں نہ لگے بھائی جن حضرات نے ابھی کھانے کے پاس نہیں لیے ہیں وہ کھانے کا پاس لے لے تاکہ انتظام کرنے والوں کے لیے آسانی ہو جائے اور جو جماعت جتنی بھی جو لکھائی ہے کسی کے پرچے پہنچے نہیں ہیں تو بھائی آپ سے گزارش ہے کہ ذمہ دار ساتھی اپنی جماعت کے پرچے کو ذرا یوسف بھائی کے پاس جمع کرا دیں